الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ حج کی آخری دو آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو سورہ حج کے اس آخری رکوع کا مطالعہ اس کا ہم نے آغاز کیا تھا اور میں نے اس کا عنوان تجویز کیا تھا کوئی قرآن کا پیغام. ماہ رمضان المبارک میں ہم نے پورا قرآن سنا. پورا قرآن ہی کتاب ہدایت ہے. ایک ایک لمحہ اس کا ایک ایک حرف قیمتی ہے لیکن اس کی ہدایت کا خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے مختلف شکلوں میں. سورۃ العصر ہے, اسی طرح یہ سورت سورہ حج بڑی طویل سورت ہے, 10 رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن آخری رکوع میں قرآن کی اصل دعوت کا خلاصہ ان نٹشل. اور اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک دعوت وہ ہے جو مشرکین کے لیے تھی, جو کفار کے لیے تھی. پھر ایک خطاب ہے مسلمانوں سے. اس کے بعد قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول اور نبی بن کر آئے. اس وقت سے قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ دور ہے جس میں ہم موجود ہیں. اور اسی وقت بتا دیا گیا تھا, قرآن نے بھی کہہ دیا تھا, ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ خاتم النبیین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے اپنے اقوال میں اس کی وضاحت فرما دی. اور آپ سے پہلے کتنے نبی گزرے ہیں؟ 100,000 سے زائد. بعد میں کوئی نبی نہیں آیا. ہاں البتہ آپ نے فرمایا تھا کچھ جھوٹے نبی ضرور آئیں گے اور ثابت ہو گیا وہ جھوٹے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. 30 جھوٹے نبیوں کی خبر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ تو آپ کے وصال کے فوراً بعد نمودار ہو گئے تھے, مسلمہ کذاب وغیرہ, اور کچھ اب تک چلے آ رہے ہیں. لیکن کوئی نبی اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے نہیں آیا. یہ فیصلہ تھا. چنانچہ ایک دعوت ہے پوری نوع انسانی کو, اور اس میں اولین مخاطب جو تھے جن سے حضور کا براہ راست خطاب تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اہل مکہ. ان کا سب سے بڑا مسئلہ شرک. انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود, حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہونے کے باوجود بدترین شرک میں مبتلا تھے. چنانچہ سب سے پہلے ان سے خطاب ہوا. مکی صورتوں میں اصل خطاب مشرکین مکہ سے, اور ساتھ ساتھ اور بھی جو گمراہی کے شیڈز ہیں اس کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے, لیکن اصل خطاب وہ ہے. ان سے جو اصل خطاب ہے اس کا خلاصہ بھی یہاں پر ہے. مکی قرآن کا خلاصہ بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے، اور جو پھر اس کے بعد مدنی دور میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تھا، امت وجود میں آ چکی ہے، امت کی باقاعدہ تشکیل کا اعلان ہو گیا، سابقہ امت کی معزولی کا اعلان کر دیا گیا، اور مدینہ پہنچ کر پھر وہ تحویل قبلہ کی جب آیات آئی ہیں، آپ نے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اکثر نے پڑھا اور سنا ہے، اس سے گویا کہ نئی امت کی تشکیل کا آغاز ہوا، اور پھر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ملا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے تھے. اب ان سے کیا تقاضا ہے؟ صرف ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ یہ تو آغاز ہے. اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور یہی مضمون اس آخری رکوع کی آخری آیت میں بھی آیا ہے. تو مشرکین سے جو خطاب تھا وہ تو یہ تھا کہ تم شرک سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو. اللہ کو مانتے وہ تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے. انکار اللہ کا کسی نے نہیں کیا، یہ تو آج کا دور ہے، کچھ مرشدین اس دور میں بھی خال خال ایسے لوگ تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کہ کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے اور ہم ان کو راضی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، پہلے ان کو راضی کرنا ہے جو اس کے شریک ہیں، ان کی بندگی کرو، یہ سارا نظام تھا. تو شرک کی مذمت ہے، اور دعوت دی گئی انہیں ایمان کی، اصل ایمان اللہ پر ایمان کہ وہی مختار کل ہے، پوری کائنات اسی نے تھامی ہوئی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا. یہ ہے توحید کے ساتھ ماننا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور اس سلسلے کے ذریعے ایک تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ زندگی جس میں تم یہ گزار رہے ہو یہ کوئی زندگی نہیں ہے، موت کی سرحد کے بعد اصل زندگی بعد میں شروع ہوگی، یہ تو امتحانی وقفہ ہے. چنانچہ رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے یہ بات بتانے کے لیے، اور بات جو بتائی گئی وہ آخرت کی بات بتائی گئی، لہذا رسول کو بھی مانو، اس پر بھی ایمان لاؤ کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے. اور ہر دور میں نبی اور رسول جو ہوتے تھے وہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ با اخلاق، با کردار، جن کے دامن کردار پر کوئی داغ دھبا کسی طرح کا نہ ہو، جنہیں ہر قوم نے آنکھوں پر بٹھایا. لقد کنت فینا مرجوا قبل هذا، ہر قوم نے کہا کہ تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو ہمارے گلے سرسبد ہو، تم تو ایک آئیڈیل انسان ہو، تم تو بہترین اخلاق والے ہو. لیکن جب وہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے پر یہ وحی کی ہے اور یہ شرک کا نظام غلط ہے تو پوری قوم اس کے خلاف. لیکن وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنے لوہا منوا چکا ہوتا تھا. اب لوگ ڈھیٹ بن کر انکار کریں تو اور بات ہے. تو یہ اللہ نے نظام بنایا، لہذا رسول پر بھی ایمان ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. اور اس کا سب سے اہم پیغام کا نقطہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی ہوگی وہ آخرت ہے، یہ دار الامتحان ہے، اور وہ ہوگا دار الجزا. یہ ہے جو تین ایمانیات بن گئے، ایک اللہ پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. چنانچہ اس رکوع کے پہلے حصے میں اہل عرب کو خطاب کر کے ان تینوں ایمانیات کا ذکر کیا گیا اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دی گئی. اب جو ایمان لے آئے، رسول کو مان لیا، اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اب تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، جس سے ثابت ہوگا کہ تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے تھے یا جھوٹ موٹ کے دعوے دار تھے۔ چنانچہ اہل ایمان کی اب جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگلے حصے میں آ رہی ہیں، اور وہی آج کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، ایمان تو لے آئے ہو، اب کیا کرو؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، غلامی اختیار کرو، اور بھی خیر اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد بھی کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد ہے۔ یہ ہے مطالبات، مجموعی طور پر یہ چار مطالبات بنتے ہیں جو اہل ایمان سے کیے گئے۔ ایک آیت میں تین مطالبات ہیں، دوسری آیت میں چوتھا مطالبہ ہے، اور اس کی آگے تشریح ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر نہیں سنائی، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے۔ والد محترم رحمہ اللہ نے جو منتخب نصاب قرآن مجید کا تجویز کیا تھا کہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کچھ قرآن کے منتخب مقامات، ان کو انسان سمجھ لے تو دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے تو پسندیدہ اور مطلوب یہ ہے کہ ایک شخص پورا قرآن پڑھے، ترجمے سے پڑھے، تفسیر سے پڑھے، تو اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، قرآن تو دعوت دیتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نہ اس کے پاس ٹائم ہے نہ توجہ ہے، تو کم سے کم اسے قرآن کے کچھ مقامات کا درس دے کر ایک بنیادی تصور ڈھانچہ تو ان کے سامنے آ جائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ تو وہ منتخب نصاب، اس کے دروس جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اسی میں یہ ایک مقام ہے، اور یہ بہت جامع مقام، اور وہ بیان کرتے تھے کہ اس میں جو چار مطالبات آتے ہیں تو اس کو ایسے سمجھیے جیسے ممبر ہوتا ہے، ممبر پر تین سٹیپ ہیں یا چار سٹیپ ہیں، تو یہ چار سیڑھیاں چڑھنی ہیں ہر شخص کو۔ تو اس کے ذہن میں مثال رکھیں گے تو ذرا بات سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ میں نے اس کا ذکر کیا، پہلی بات فرمائی ارکعوا واسجدوا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ آیات نازل کب ہوئی تھی، بالکل عین اس وقت جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اب مسلمانوں سے کیا تقاضے ہیں، اب وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلامی ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہے۔ ارکعوا واسجدوا، رکو کرو، سجدہ کرو، یعنی اللہ کے آگے جھکو۔ اور رکوع اور سجود سے فوراً ذہن میں جو بات آتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز تو مکی دور سے ہی مسلمان پڑھ رہے تھے، اور یہ گویا کہ اس آخری آیت کے آخری حصے پہ پہنچیں گے تب اندازہ ہوگا کہ اصل میں مراد یہاں پر رکوع اور سجود سے نماز، اور نماز سے مراد صرف نماز نہیں بلکہ ارکان اسلام ہے۔ یہ بعد میں کھل جائے گی بات۔ ارکان اسلام ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں، کلمہ طیبہ وہ تو پڑھ گیا تو پھر مسلمان ہوگا۔ اب اس کے بعد چار تقاضے، سب سے اہم تقاضا، مقدم ترین، نماز۔ جیسے ہی کسی شخص نے اسلام قبول کیا اب فوراً اس پر نماز تو فاجب ہو گئی، اب روزہ کب آئے گا، رمضان کا مہینہ، وہ اس وقت دیکھی جائے گی۔ حج کی استطاعت ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ایشو ہے۔ زکات دینے کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اور اسلام لاتے ہی جس پر فوری عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور یہ مرکزی کھونٹا ہے، ایک بندہ مومن اس کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ پانچ وقت نماز، یہ اللہ سے مسلسل تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کے اندر زہول ہے، نسیان ہے، بھول جاتا ہے، دنیا کے بکھیڑے ہیں، مسائل ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، وہ اصل حقیقت اوجھر ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں دار الامتحان میں ہیں، ایک رب ہے اور اس نے ہمارے ذمے کچھ لگایا ہے، اس رب کو راضی کرنا ہے، ناراض ہو گیا تو ابدی زندگی برباد ہوگی۔ یا دن میں پانچ مرتبہ اپنے معمولات سے نکلو اور اللہ کے دربار میں حاضری دو. یہ ہے وہ رکن جس کے ہر وقت کوئی بھی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے. یعنی جب بلوغت کے بعد مکلف بلوغت پر ٹھہرتا ہے, اس کے بعد موت تک بیماری ہے کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, پڑھنی ہے, کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے اس کی قضا ادا کرو, استغفار بھی کرو. لیکن یہاں پر ارکان اسلام اس میں نماز کا ذکر کیا گیا رکوع اور سجدے کے حوالے سے, آخر میں پتہ لگے گا کہ اس سے مراد یہی ارکان اسلام تھے جن کو ہم جانتے ہیں, نماز روزہ حج اور زکات, جس میں سب سے مقدم نماز. تو پہلی سیڑھی کیا ہوئی؟ ارکان اسلام, فرسٹ اسٹیپ, اور اس میں سب سے نمایاں مقدم نماز. میں نے جو عرض کیا نا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ, تو اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کرنا. تحلیل کہتے ہیں جائز کرنا, تحریم ہوگا حرام کرنا. ہم نے کس چیز کو حرام کیا, کس چیز سے کٹے ہیں؟ دنیا سے کٹ گئے ہیں, دنیا سے کٹنے کا اعلان ہے. یہ تکبیر تحریمہ میں اعلان ہم کر رہے ہیں کہ اب ہمارا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اس وقت ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں. اب اگر آپ کے پاس آ کے کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن جب تم اللہ کے دربار میں ہو, یہاں ہو ہی نہیں, یہاں اب سلام کا جواب نہیں دو گے, اب پیشی ہے اس وقت دربار میں اللہ کے حضور حاضری. یہ ہے اصل میں مسلسل اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ تھا اور ایمانیات کی تازگی کا ایک ذریعہ تھا. اس کو سب جانتے ہیں مسلمان کا یہ فرض ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اشتباہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والے پابندی سے وہ کتنے ہیں, اس کی فکر جب سامنے آتی ہے تو دل ڈوبنے لگتا ہے. کہ ارکان اسلام میں سب سے اہم فریضہ ہے, مقدم ترین, وہ بھی مسلمان مشکل سے 8-7-8% ہیں جو پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں آج کل. کیا مطلب ہے؟ 90% سے زیادہ وہ ہیں جو اس بنیادی تقاضے کو بھی ادا پورا نہیں کرتے, اور یہ تو ابھی سب سے پہلی بات تھی. ارکعوا واسجدوا, نماز پڑھو, یعنی اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ واعبدوا ربکم, اور اپنے رب کی بندگی کرو. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, اور غلام کا کام کیا ہے؟ ہر وقت آقا کی ڈسپوزل پر ہے, آقا جو حکم دے غلام کا کام ہے ماننا. نہیں مانے گا تو سب کہیں گے کہ یہ سزا کا مستحق ہے. دنیا میں بھی نارمز ہیں, ہمارے ہاں بھی کسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے, آج بھی غلامی کی مختلف شکلیں دنیا میں موجود ہیں. یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہاری ہوتے ہیں وہ غلاموں کی حیثیت ہوتی ہے, ان کی کوئی حیثیت. بہرحال دنیا میں بھی یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ غلام وہی اچھا ہے جو آقا کی بات مانے, اور نہیں مانتا تو اس کی ٹکائی لازم ہے. جبکہ یہ حقیقی آقا اور غلام نہیں ہے, انسانیت کے ناطے سب برابر ہیں. حقیقی آقا صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے, اور حقیقی غلام ہم سب ہیں. تو چنانچہ عبادت کا اصل مفہوم ہے غلامی اختیار کرنا, اور غلام کا کام ہے آقا کے ہر حکم کو ماننا. ہم نے عام طور پر اس عبادت کو محدود کر دیا نماز روزے تک. یہ عبادات ہیں, یہ مراسم عبودیت ہیں, بندگی کے جیسچرز ہیں. اب نماز میں بندگی کا جیسچر ہے نا کہ اللہ کے سامنے ہم جھکے بھی ہیں, سجدہ گریز بھی ہوئے ہیں, جیسے ایک آقا بھی اپنے غلام سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ صبح اور شام آ کر میرے سامنے سر جھکاؤ، آداب بجا لاؤ۔ تو یہاں دنیا میں بھی کوئی یہ جو غلامی اور یہ تو آربیٹری ہے، حقیقی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آقا اس کی ڈیمانڈ کرے گا کہ آؤ اور سر جھکاؤ میرے سامنے، حاضری دو۔ یہ اللہ کے حضور پانچ وقت حاضری ہے جو ہمارا معبود حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اور ہم اس کے غلام حقیقی ہیں۔ اور عبادت اصل میں کیا ہے کہ آقا کا ہر حکم ماننا جس کو اس نے لازم کر دیا۔ ہاں احکامات میں بہت سے ایسے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بعض نوافل کے درجے کے ہیں، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو چیز فرائض کے درجے کی ہے وہ چھوڑو گے تو یہ تو سنگین جرم۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، غلام حقیقی غلام بن کر دکھاؤ۔ اور انسانوں کا جو آپس میں غلامی اور آقا کا تصور ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا جو تصور ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ یہاں تو کہ سب برابر ہیں اصولاً، زبردستی کسی کو بنا لیا گیا، اور پھر بھی وہ لازم ہے اس پر کہ وہ اطاعت کرے اپنی مالک کی، یہی دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ آج کل اس سے کم تر ایک نوکری کا تصور ہے، آپ نوکر رکھا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ہر بات وہ مانے، یہ اس سے ہلکا درجہ ہے۔ لیکن جو فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ تو ایک جیسے ایک ہی ہم پلہ انسانیت میں سب برابر ہیں، اونچے نیچے نہیں ہیں۔ وہ جو ہمارا رب حقیقی ہے اس کے تو ہم پر احسانات اتنے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ ہمارا منعم حقیقی ہے۔ لہذا اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوگا وہ ایسا نہیں کہ ایک آقا اور غلام، نہیں، وہ محبوب ہے ہمارا، وہ محسن ہے ہمارا، اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا۔ اور جب محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا اب یہ عبادت صحیح معنی میں بنے گی، اطاعت بھی کر رہے ہیں محبت کے جذبے سے، اس کی ہر ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ وہ ہمیں نالی کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا اور اس نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر کیا کچھ انسان کو نہیں عطا کیا، اس کی نعمتیں ہیں۔ جب کوئی نعمت سلب ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے، آنکھ ضائع ہو تو پتہ لگے گا، کچھ اور کوئی معاملہ ہو تب نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا تو ہم احسان چکا ہی نہیں سکتے۔ لہذا جب بات آئے گی عبادت کی تو یہ عبادت ایک غلام کی اپنے آقا کس کی جو ہے بندگی وہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت اونچی شے ہے۔ اب ہم نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے خوش دلی کے ساتھ اور رب کی محبت اس کے جذبے کے ساتھ، اس کے احسانات کا ادراک کرتے ہوئے شعور۔ یہ ہے حقیقت میں عبادت، یعنی اطاعت بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی محبتیں انسان میں رکھی ہوئی ہیں، آزمانے کے لیے بھی ہیں۔ مال کی محبت بڑی سخت ہے، اولاد کی محبت، یہ ہے انسان اس پر، اور یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن فرمایا جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اللہ سے، محسن حقیقی، مالک حقیقی۔ اگر دولت دی ہے تو کس نے دی ہے، اولاد عطا کی ہے کس نے دی ہے، سب کچھ اس کی عطا ہے۔ تو چنانچہ وہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں زندگی کے ہر گوشے میں، اور وہ جبرن کی نہ ہو بلکہ اس کے اندر محبت کا ایک جذبہ ہو، یہ ہے تب صحیح معنی میں عبادت بنتی۔ تو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، دوسرا سٹیپ کیا آیا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا، جو چیزیں اللہ نے لازم واجب کر دی ہیں ان سب پر عمل کرنا، جن سے روک دیا گیا ہے رک جانا، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنا جو اسے ناپسند ہیں، جس پہ اسے جسے انہیں اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، ان سب سے بچنے کی شعوری کوشش کرنا، یہ ہے عبادت، یہ ہے دوسرا سٹیپ. اب آگے فرمایا وَفْعَلُ الْخَيْرِ، اور خیر کے کام بھی کرو. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اس کو تو پورا کرنا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے. اب آگے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ خیر کا کام ہے. زکوٰۃ کسی پر فرض ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے حساب رکھ کر اس نصاب کے مطابق پوری ادا کر دیتا ہے، ایک فرضیت تو پوری ہو گئی. لیکن ان فی المال لحقاً سوى الزکاۃ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہے. اسلام کی تعلیمات، اس کی جو روح ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زیادہ دیا ہے یہ اصل میں دوسروں کا حق تھا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم ان کا حق پہنچاتے ہو کہ نہیں. اسی معنی میں سب سے اونچا مقام کیا ہے انفاق کے حوالے سے، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. بار بار قرآن مجید میں تاکیدی حکم آ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کریں. تو سورہ بقرہ میں اس کا جو جواب دیا گیا قُلِ الْعَافِ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. یعنی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، اللہ مالک اور خالق ہے، اس نے اس وقت کے لیے جو کچھ دیا ہے ٹھیک ہے، جو زائد ہے وہ اصل میں دوسروں کا حق تھا، جو محروم طبقات ہیں یہ ان کا حق تھا، ان کو دیا جائے. لیکن اس کو فرض نہیں کہا گیا، فرض صرف زکوٰۃ ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے. یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا جتنا آپ زیادہ سے زیادہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہوگا، اور اس میں برکت بھی پڑتی ہے. وہ اور بڑے ڈائمنشن ہیں جس کا ہم احاطہ کر نہیں سکتے، لیکن آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں زیادہ دیا، تم دوسروں کا جو حقدار ہے ان کا حق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. اب تمہارے پڑوس میں تم زکوٰۃ دے دی ہے، تم اللہ نے تمہیں وافر دیا ہوا ہے، اور پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، کسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، تو غریبان تمہارا پکڑا جائے گا آخرت میں. پڑوسیوں کے حق کہاں تک ہیں؟ اسی طریقے سے رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، آپ کو معلوم ہے تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے امداد کرنی لازم بنتی ہے، جس کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہے. تو افعال خیر ہیں اور اس کی کوئی لمٹ نہیں. جیسے میں نے کہا کہ آخری وہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر میں کوئی بھی رات کو کچھ بھی جو ہے وہ درہم و دینار کی شکل میں کوئی شے جو ہے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ رات کو نہ رہے. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ بڑی تیزی سے اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اپنے حجرے سے نکلے ہیں، تو بات پوچھا گیا کہ کیا کہ کچھ دینار میرے پاس رہ گئے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رات ایسی گزرے کہ میرے پاس کوئی بھی دینار اور درہم میرے پاس ہو. تقسیم اللہ کی راہ میں فقر کی انتہا. اور ہمارے صوفیاء کرام نے بھی اس کی مثالیں قائم کی ہیں، جو اصل واقعتاً صوفی تھے، جو اللہ والے تھے، بعد میں تو دکانداریاں چل پڑی نا ان کے ناموں پر. جو کچھ آتا ہے، دینے والے بہت ہیں، لانے والے سب خیرات، سب کچھ خیرات، سب دے رہے ہیں ضرورت مندوں کو. اسلام کی تبلیغ یہاں پر بر صغیر میں ایسے سچ نہیں ہوئی، اسلام پھیلا ہے انہی کے ذریعے سے. اولیاء اللہ کے وہ تو اپنی جگہ بیٹھتے تھے اور لوگ آ کے ان سے فیض حاصل کرتے تھے، وہ سب کچھ لوٹا رہے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے لیا دوسرے سے اس کو دیا، خود فقر کی زندگی. یہ ایک بہت اونچا درجہ ہے. لیکن بہرحال خدمت خلق کے کام کرو، اور اس میں سب سے مقدم یہی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. لیکن خدمت خلق کے بھی دو لیول ہیں. ایک خدمت خلق یہی ہے جس کا ذکر ہوا، اور جب تک کہ نبوت کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، اجرائے وحی سے قبل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ خدمت خلق سے عبارت تھی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، بیواؤں کی خبر گیری ہو رہی ہے، مسافروں کا خیال رکھ رہے ہیں، ہر وقت ایک ہی دھن ہے. خدمت خلق کا ایک پیکر تھے مجسم. جب وحی کا آغاز ہوا، اب اصل توجہ جو ہوئی وہ خدمت خلق کا جذبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب سارا وقت اس میں لگ رہا ہے اسی طریقے سے لوگوں کی عاقبت سمر جائے. یہ جس رستے پر جا رہے ہیں، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، پوری نوع انسانی ایک اعتبار سے ہم سب حضرت آدم کی اولاد کی نسبت سے ایک ہی فیملی ہے. یہ جس رستے پر جا رہے ہیں یہ بہت خوفناک انجام ہے، جہنم. کسی طریقے سے اس خوفناک انجام سے ان کو بچایا جائے. اس کے اندر بھی جو اصل جذبہ ہے وہ خدمت خلق کا ہے، لوگوں کی آخرت. والد محترم بڑے خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، بڑی خدمت خلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی پیٹ کی جو بھوک کی آگ تھی وہ بجھ گئی، اس نے کھانا کھا لیا. لیکن اگر وہ ایک ایسے رستے پر چل رہا ہے کہ جو رستہ نظر آ رہا ہے کہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو ایک وقت میں آپ نے اس کے پیٹ کی آگ، جو بھوک کی آگ ہے، وہ تو بجھا دی، لیکن وہ تو سالم جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور وہ جہنم ابدی ہے. تو اگرچہ یہ بھی خدمت خلق کا کام ہے کہ بھوکے کو آپ نے روٹی دے دی اور اس کے پیٹ کی آگ بجھا دی، لیکن وہ خدمت خلق بہت اونچی ہے کہ آخرت سنور جائے. اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ اسی کی کوشش تھی. پھر اجرائے وحی کے بعد سارا فوکس اس پر تھا، کسی طریقے سے ایمان لے آئے. صبح شام دعوت کا کام، گالیاں بھی سن رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے. تو یہ وفعل الخیر میں یہ بھی شامل ہے، اور یہ زیادہ بڑی خدمت خلق ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے. نظر آ رہا ہے کہ کس ٹریک پر ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، انہیں منع کیا جائے، اور بڑی ہی ہمدردی کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ انہیں کہا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے کہ وہ صحیح ٹریک پر آئیں اور ان کی عاقبت سنور جائے. یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق. تو یہ کہا گیا کہ اہل ایمان جب لے آئے تو اب تمہیں یہ کچھ کرنا ہے. ارکان اسلام کی پابندی، کل زندگی میں اللہ کی بندگی، عبادت، جو فرائض واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہیں، جو حرام ہے، جو مکروہ تحریمی ہے، ان سے باز آنا ہے، اللہ کو اپنا آقا مان کر اس کے حکموں پر چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور پھر جو تم پر فرائض عائد ہو گئے واجبات، اس سے آگے بھی جو مقام ہے وہ خدمت خلق کا میدان ہے. اور خدمت خلق جو ہے، ایک یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری کر دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ سب سے بڑی خدمت خلق جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک حدیث میں تھے کہ آپ فرماتے ہیں اپنی قوم سے خطاب کر کے، اور یہ مکی دور کا ہی اندازہ معلوم ہوتا ہے، کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم لوگ ایک ایسے رستے پر جا رہے ہو کہ جس میں آگے بہت بڑا گڑھا ہے اور اس میں آگ کا الاؤ روشن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ہے خدمت خلق کا ہائر لیول. لیکن جس کے اندر خدمت خلق کا وہ جذبہ ہوگا، وہی آگے اس جذبے کو آگے بڑھائے گا، اور وہ دونوں طرح کی خدمت خلق کے کام جو ہیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے تیسری سیڑھی، اور چوتھی سیڑھی کا ذکر اگلی آیت میں ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ یہ سب کچھ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ہاں اور ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ تمہیں جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ اب یہ خود اپنی جگہ ایک بہت وضاحت طلب مضمون ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ جمعے کو ہوگی اگر اللہ کو منظور ہوا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگلے جمعے مجھے ایک سفر ہے، میرا کراچی جانا ہے، تو یہ تسلسل ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو ہم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اس کو جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ البتہ اب یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند کامنٹس ہیں۔ اس وقت کا جو سب سے ہاٹ ایشو چل رہا ہے وہ تو اب حکومت کیا بنے گی، نواز شریف صاحب نیچے اتریں گے کیا کریں گے، اس کو تو میں رکھ رہا ہوں ایک طرف، جو ہوگا سو ہوگا۔ پچھلے جمعے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے گرد عالمی سطح پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مودی صاحب جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے اسرائیل، اور وہاں ان کا جو بھرپور خیر مقدم کیا گیا، اور وہ اب مل کر کشمیر موومنٹ کو بھی جو ہے اسرائیل مدد کرے گا کہ اس کو ختم کیا جائے، یہ انہوں نے آپس میں طے کیا ہے، اور یہ پہلے بھی ایک تھے لیکن مصلحتاً ذرا فاصلے پر تھے، اب انہوں نے اب ایک ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی وہ بات پوری ہو گئی کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور وہ کہ جو مشرک ہیں، یہ دو طبقات۔ اور نصارہ کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نصارہ بھی بالآخر یہود کے بالکل ساتھ ہو جائیں گے، یک جان دو قالب والی بات، اور یہ بعضہم من بعض، یہ ایک دوسرے میں صحیح ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے سرکل مکمل ہو چکا ہے اور سب کی طرف سے تھریٹ آ رہا ہے۔ جان مکین بھی آئے تھے پچھلی مرتبہ اور وہ دھمکی دے کر گئے ہیں کہ پاکستان نے اگر ہماری باتیں نہیں مانی اور جو ہم چاہ رہے ہیں افغانستان میں اپنا وہ کردار ادا نہ کیا تو پھر اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہوگا، کھلے لفظوں میں وہ ادھر سے اس نے دھمکی دی ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو مودی کا جو دورہ، اچھا بھارتی فوج پہلے ہی کشمیریوں پر ظلم و ستم کی مثالیں قائم کر رہی تھی، اور اب مودی کے دورے کے بعد، دورہ اسرائیل کے بعد، یہودی ہندو مشرکین کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے خلاف جس درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا پر اصرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، یہاں ان کو نظر نہیں آ رہا ہے انسانوں کے حقوق کا معاملہ۔ اب اس بے حسی پر آج زمین پھٹ سکتی ہے یا آسمان گر سکتا ہے۔ پیلٹ گن سے کشمیریوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا تھا، اب کیمیائی ہتھیار کے استعمال کی بات بھی سامنے آ رہی ہے، اور جب اسرائیل مدد کرے گا تو پھر وہ کیا کچھ کرے گا وہ اب دیکھنے کی بات ہوگی۔ کشمیریوں کا بیچاروں کا حال یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی ان کے لیے بے معنی ہو چکی ہے، ان کی تحریک کی پیش رفت جاری ہے، اور وہ لے کے رہیں گے آزادی کے ساتھ۔ یہ انتہائی مقبول نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اصل میں میں توجہ ادھر میں دلانا چاہ رہا ہوں، وہ پاکستان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور اس قلعے کی ہوا کے اندر، اس کے حصار میں آنے کے لیے وہ انڈیا سے ٹکر لی ہوئی ہے انہوں نے، اور ہم نے اسلام کا قید خانہ بنا رکھا ہے، اسے قلعہ نہیں ہے، ہم نے پاکستان کو اسلام کا قید خانہ بنا رکھا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ اسلام باہر آ جائے اس سے۔ یہ ہے بہت بڑا لیا، بہت بڑا لیا، اور ہمارے لیے ڈوب بننے کا مقام۔ وہ قربانیاں دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کنارے پر، ابھی بھی 96% ہیں ہم پاکستان میں مسلمان، کئی دفعہ یہ مرثیہ کہتا رہا ہوں حالات کا، لیکن اتنا بھی اسلام ہمیں یہاں حاصل نہیں ہے جو انڈیا کے مسلمانوں کو بھارت میں حاصل. اور یہ میں نے علماء کی محفل میں پچھلی مرتبہ ثابت کر کے انہیں دکھایا. یہ ہے. ہاں ہمارے مسائل اور ہیں, اقتدار پہ کس نے آنا ہے, کس نے چڑھنا ہے, کس کو اترنا ہے, کیا کرنا ہے, مال کیسے ہڑپ کرنا ہے, اس کے کیا طریقے ہیں, اس کی دوڑ ایک الگ لگی ہوئی ہے. سب اس حمام میں ننگے ہیں, لیکن بہرحال باری کس کی آئی ہوئی ہے, ابھی ایک معاملہ الگ ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کو ہر طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کیونکہ یہ چیز ان کے لیے بھارتی حکومت کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے. لیکن وہ جھیل رہے ہیں. پاکستان لبرلزم اور سیکولرزم کے رستے پر چل رہا ہے, جو یقیناً دین اسلام کی ٹوٹل نگیشن. ظاہر ہے کہ نعرہ لگانے کے باوجود اہل کشمیر پاکستان کے اس طرز عمل پر کس قدر دل شکستہ ہوں گے. اندازہ کریں کہ اگر پاکستان میں بھی لا الہ الا اللہ ایک حقیقت بن جائے اور پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بن جائے, تو کشمیر کی آزادی کی تحریک کیا صورت اختیار کرے گی. اصل میں تو تب ہوگا وہ معاملہ جو مثبت رفت پر آگے بڑھے گا سمت میں. بھارت کی ساری فوج بھی کشمیر میں آ جائے گی تو آزادی کی اس تحریک کو روک نہ سکے گی. اس مرتبہ جو ان کی یہ تحریک آزادی ہے اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ یہ صرف مظاہرے کرتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ جو پہلے الزام یہ تھا کہ یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ انڈین آرمی کو قتل کر رہے ہیں, یہ فلاں کر, ایسی بات اب نہیں ہو رہی. اپنے حقوق کے لیے صرف وہ باہر نکلتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں. اور یہ آج ساری دنیا تمام انسانوں کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے, اور جو بھی اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے ساری دنیا اس کی تائید کرتی ہے, لیکن ان کا جرم یہ کہ یہ مسلمان ہے. یہ ہے المیہ. بہرحال اگر واقعتاً پاکستان بھی میں بھی لا الہ الا اللہ ایک حقیقت بن جائے اور پاکستان واقعی اسلامی فلاحی ریاست بن جائے, تو کشمیر کی آزادی کی تحریک کیا صورت اختیار کرے گی. وہ ہوگا اصل میں دن, پھر وہ آگے بڑھ سکے گی. گویا پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست نہ بنا کر ہم نے نہ صرف پاکستان کو مفلوج اور ناکام ریاست بنا دیا ہے, بلکہ انڈائریکٹلی ہم کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی ظلم و ستم کا باعث بھی بن رہے ہیں. پاکستان اور کشمیر حقیقی اسلامی ریاست بننے کے حوالے سے یک آواز ہوں گے تو ظالموں کے ہاتھ توڑے جانا کوئی مشکل کام نہ ہوگا. اور آخری بات وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بہرحال کہتا ہی رہوں گا کہ ہم ان اسلام دشمن قوتوں, آج ساری دنیا اسلام کے خلاف ہے, ان کے خلاف کامیابی صرف ایک شکل میں حاصل کر سکتے ہیں, صرف ایک صورت میں, وہ یہ کہ اللہ ہماری مدد کرے. اور اللہ نے بہت واضح طور پر قرآن مجید میں دو جگہ پر دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی اس دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا, یہ ہے اللہ کی مدد. تم یہ کام کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے کوئی قوت تمہیں زیر نہیں کر سکتی. اور ساتھ ہی دھمکی بھی ہے انہی آیات میں, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي, اور اگر تم نے یہی غداری اللہ کے دین سے جاری رکھی تو اللہ دیکھے گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے, پھر کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا, اللہ خود رکاوٹ بنے گا. یہ حقائق ہیں, لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان جاگوزی فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.